وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب محرمه الهدى. أما بعد، فقد قال علي النبي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومقضر موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحلق الوحي. درود على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے،
سرزمین پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سید و شہدا کا نام بھی لیا جاتا ہے. یا اس طرح سے کہوں کہ جہاں جہاں پروردگار عالم کا گھر ہے وہاں مظلوم کربلا کا بھی گھر ہے.
سبحان اللہ.
اگر کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے, کائنات میں جتنے بھی پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے, اگر سارے انبیاء اپنی قوموں کے ساتھ, اپنی امتوں کے ساتھ سید الشہداء کے مہمان بنے تو امام حسین کے پاس کھلانے کے لیے لنگر بھی ہے اور ٹھہرانے کے لیے مکان بھی ہے.
سبحان.
یہ امام بارگاہ ہیں, یہ امام حسین کا گھر ہے, آپ میزبان ہیں. ہماری اور آپ کی حیثیت میزبان کی حیثیت ہے, ہم مالک نہیں ہیں, مالک حسین ہیں. ہم ان کے مہمانوں کی خدمت گزاری کا شرف لے رہے ہیں. یہ شرف ہے ایک میزبان کے لیے, ایک بانی مجلس کے لیے, مجلس منعقد کرنے والے کے لیے کہ امام حسین کی نیابت میں امام کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے. بہت بڑا شرف ہے, قدر کرنی چاہیے. اور جتنا خالصانہ انسان اس خدمت کو انجام دے گا اتنا امام حسین کے قریب جائے گا, امام حسین کا قرب اس کو حاصل ہوگا. اور یہ عزاداری دنیا کے ہر خطے میں ہو رہی ہے, جہاں جہاں اللہ جاز کیا, جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں امام حسین کا ذکر ہے. کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے قربانی دی. تو پروردگار عالم اپنے بندے کا اجر اسی مطابق دیتا ہے جتنی اس نے قربانی دی, جتنا اس نے عمل انجام دیا ہے. پروردگار عالم اس کی حیثیت کے مطابق, اس کے عمل کی حیثیت کے مطابق پروردگار اجر عطا فرماتا ہے. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی یاد کے لیے, اللہ تعالیٰ نے تا قیامت امام حسین کا ذکر محفوظ و زندہ رکھا ہے. سلوات دیکھیں, عزاداری مظلوم کربلا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزا کا مطلب کیا ہے. عربی کا لفظ ہے عزا. عزا کا مطلب ہے کوئی انسان جس سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر صبر کرے, اس کو عزا کہتے ہیں عربی میں. اور ہم اپنی زبان میں اگر کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے, کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو تعزیت دیتے ہیں. یہ تعزیت کا لفظ بھی عزا سے نکلا ہے. تعزیت کا لفظ اس عزا سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیت کرنے والے اس انسان کو جو غم زدہ ہے, جو مصیبت زدہ ہے, اس کو تسلی اور دلداری دیتے ہیں. یعنی صبر کی تلقین کرتے ہیں, صبر کرنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں. جب ایک کسی دوست کے پاس جاتا ہے, رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے تعزیت دینے کے لیے, تو اس کے ساتھ گریا کرتا ہے, اس کے غم میں, اس کے غم میں آب و بکا کرتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے صاحب عزا کی تسلی ہوتی ہے, دلداری ہوتی ہے, اس کا غم کچھ کم ہوتا ہے. لہذا تعزیت اس کو کہا جاتا ہے. اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں اور عزا برپا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, امام نے مسائے برداشت کیے. سب سے زیادہ دکھ اگر کسی ذات کو ہوا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ وہ غمزدہ ہیں, سب سے زیادہ صاحب مصیبت وہ ہیں. یہ ہم عزاداری کر کے ان کے دل کو تسلی دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
ان کے دل کو دلداری دیتے ہیں, ان کے ساتھ غم منا کر, آنسو بہا کر, ان کے ساتھ آہو بکا کر کے امام حسین کی مصیبت پر ہم تسلی دیتے ہیں اور ان کو دلداری دیتے ہیں. اور اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اجر و اجر عظیم پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. صلوات پر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مرتبہ پھر صلوات پر
محمد.
دیکھیں, انسان فطری طور پر پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے دل میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے, غمزدہ بھی ہوتا ہے اور خوشحال بھی ہوتا ہے. اور فطری طور پر انسان خوشی کی طرف زیادہ مائل ہے. ہر انسان دنیا کے اندر
جتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تپدو کرتا ہے خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ خوشی ملے، سکون ملے، آرام ملے. فطری طور پر انسان خوشی کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح سے فطری طور پر انسان غم سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو غم سے بچاتا ہے. کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے ذریعے اس تکلیف پہنچے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے انسان غمزدہ ہو جائے. انسان فطری طور پر، نیچرلی انسان ان چیزوں سے، غم سے دور رہتا ہے، خوشی کو پسند کرتا ہے اور غم کو پسند نہیں کرتا. تمام دنیا کا یہ قانون ہے، ہر انسان کا یہ قانون ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی انسان کے اندر سرور پیدا کرتی ہے، آرامش پیدا کرتی ہے، اور غم انسان کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت، نفرت والی کیفیت پیدا کرتا ہے. انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا. لیکن عجیب منظر ہے اس مظلوم کربلا کی عزتداری کی، توجہ چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام کی عزتداری کی عجیب منزل ہے کہ انسان، وہی انسان جو فطری طور پر غم سے دور بھاگتا ہے، توجہ ہوگا، جو فطری طور پر غم سے دور بھاگتا ہے، وہ مظلوم کربلا کے غم کو اپنے دل سے لگاتا ہے. وہی انسان کہ جو فطری طور پر غم سے دور ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر، محبت حسین کی بنیاد پر، محبت اہل بیت کی بنیاد پر، اسی غم کو جس سے دنیا والے نفرت کرتے ہیں، اس غم کو اپنے دل سے لگاتا ہے. اور نہ فقط یہ کہ دنیا والے خوشی والی چیزوں سے خوشیاں حاصل کرتے ہیں، یہی مومن، یہی صاحب ایمان غم کے ذریعے سے اپنے دل کے لیے آرام اور سکون مہیا کرتا ہے.
اللہ
اور یہ خاصیت ہے مظلوم کربلا کے غم کی، یہ خاصیت ہے مظلوم کربلا کی عزاداری کی. آپ محسوس کریں کہ عام غم کے اندر، عام مصیبت جو دنیاوی امور کی وجہ سے انسان پہ آتی ہے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور جب مظلوم کربلا کی یاد کی وجہ سے انسان کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، محرم کے ایام میں انسان کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، مظلوم کربلا کے غم میں انسان آنسو بہاتا ہے، عاشور کے دن انسان امام حسین کا ذکر کر کے آنسو بہاتا ہے، تو اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ روحانیت کی وہ بلند منزل ہوتی ہے کہ جو انسان کسی اور شے سے حاصل نہیں کر سکتا. وہ خوشیاں جو لوگ دوسری چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والوں کو اسی غم کے ذریعے سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ دنیا والے کسی شے سے وہ حاصل نہیں کر سکتے.
سبحان اللہ،
لہذا یہ غم ایک قوم تک محدود نہیں رہا، یہ غم کسی خاص نسل تک محدود نہیں رہا. اب یہ غم اور یہ مظلوم کربلا کا ذکر قوموں سے ماورا ہو چکا ہے، نسلوں سے ماورا ہو چکا ہے. تاریخ جیسے گزرتی جاتی ہے، اس غم میں شدت آتی ہے، اس غم کو فروغ ملتا ہے کائنات کے اندر. اسی وجہ سے یہ غم فروغ پا رہا ہے، اس لیے کہ یہ انسانیت کی تسلی کا سبب ہے. صلوات
اللہ.
کیونکہ تمہیدی مجلس ہے، تو میں چند رائے عزاداری کے حوالے سے عرض کروں گا، اور اپنا موضوع جو میرا انشاءاللہ اس عشرے میں رہے گا، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں گا اور اس کو واضح کروں گا، تاکہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو کہ کس موضوع کے اوپر میری انشاءاللہ گفتگو کے سلوات کرے محمد والے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی کس لیے دی؟ امام نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین خدا کو بچانے کے لیے اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یا اس طرح سے میں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے قربانی کی.
سبحان اللہ،
تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا، جتنے بھی پیغمبر آئے جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ پورا سلسلہ انبیاء، ان کا مقصد ایک تھا، ان کا پروگرام ایک تھا، ان کا دین ایک تھا. وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام. قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط اسلام کو پسند کرتا ہے، کوئی اور دین اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اور جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک اسی دین اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسی دین کی تبلیغ ہوئی ہے. فقط شریعتوں کے نام مختلف ہوئے ہیں، کبھی شریعت عیسوی تھی، کبھی شریعت موسوی تھی، کبھی شریعت اسلام کا نام آیا. شریعتیں مختلف تھی لیکن دین ایک تھا، دین ایک تھا. کیوں؟ کہ اس دین کی جو بنیادیں ہیں جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک ایک ہیں. پہلا نبی بھی توحید کا پیغام لے کر آیا، آخری نبی بھی توحید کا پیغام لے کر آیا، پہلا نبی بھی قیامت کا پیغام لے کر آیا، آخری نبی بھی قیامت کا پیغام لے. بنیادی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب انبیاء کی ہیں، تمام انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا، وہی دین اسلام ہے. امام حسین نے تمام انبیاء کی محنت کو بچایا، اور امام حسین نے اسلام کو بچایا، وہی مطلب وہی ہے، اسلام کو بچایا ہے پھر بھی وہی بات ہے، انبیاء کے تمام محنتوں کو بچایا وہی مطلب ایک ہی ہے. اور اب آج کل پاکستان میں ممکن ہے آپ جانتے ہوں، اب ایک نیا شوشہ اٹھایا ہے لوگوں نے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی نہیں دی، اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی نہیں دی، بلکہ کس لیے دی؟ امام حسین نے علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے قربانی دی. مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے علی ولی اللہ کا نماز میں، اس بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے، اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے اسلام کو بچانے کی تھوڑی قربانی دی، امام حسین نے تو علی بن ولی اللہ کو بچانے کی قربانی دی. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ نماز تو پہلے ہی پڑھتے تھے لوگ، روزہ تو پہلے بھی رکھتے تھے، زکات پہلے بھی دیتے تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، نماز روزہ تو ان کا تھا، اسلام تو تھا ان کے پاس، لیکن علی بن ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، دلیل تو بہت پختہ ہے ان کی، لیکن میں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں، ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق، توجہ چاہوں گا، ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق وہ نماز نماز نہیں ہے جس میں ولایت علی،
نعرہ حیدری،
جس نماز میں ولایت علی نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، جس میں جس حج میں ولایت علی نہیں ہے وہ حج نہیں ہے، جس زکات میں ولایت علی نہ ہو وہ زکات نہیں ہوتی. کسی بھی عمل کو بغیر ولایت کا انجام دیا جائے تو وہ عمل نہیں ہوتا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اسلام جو بغیر علی کی ولایت کے ہو تو وہ کون سا اسلام ہوتا ہے؟ لہذا حسین نے اسلام کو بچایا ہے، وہ اسلام کہ جو ولایت کی روح کے ساتھ ہو، جو حقیقی اسلام ہے. امام حسین نے حقیقی اسلام کو بچایا ہے. اس زمانے میں اسلام نہیں تھا، یزید کا کوئی اسلام تھا؟ یزید کے ماننے والے کا کوئی اسلام تھا؟ نہیں تھا اسلام. اسلام خطرے میں تھا، پیغمبر کی محنت خطرے میں تھی، لہذا امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، وہ دین جو منحرف ہو چکا ہے اس کو میں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد والے. اور امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، حسین نے اسلام کو زندہ رکھا، اسی طریقے سے امام حسین کا ذکر بھی اسلام کی زندگی کے لیے ضروری ہے. امام حسین کی قربانی نے اسلام کو باقی رکھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں کہ اسلام ایجاد ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اسلام باقی ہے وہ حسین کے ذریعے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
حسین کی بقا کے ذریعے، حسین کے ذریعے سے اسلام باقی ہے. اور حسین کے ذریعے سے اسلام باقی اس طرح سے ہے کہ امام حسین نے اپنے زمانے میں قربانی دے کر اس وقت اسلام کو بچایا، اور ایسی قربانی دی کہ اس کی یاد پھر قیامت تک اسلام کے لیے بقا کا سبب بنی.
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اور یہ عزاداری امام حسین السلام کے اوپر جو ہم زور دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، اور آئمہ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اس عزاداری کو جتنا ہو سکے بڑی شان کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے اسلام زندہ ہے، جب تک یہ عزاداری محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے. کوئی بھی بات جو اسلام سے ہٹ کر ہوتی ہے، توجہ ہوں گا، جو کوئی بھی بات جو اسلام سے ہٹ کر ہوتی ہے، عقائد حقہ سے ہٹ کر ہوتی ہے، آئمہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسلام کے تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہے، قرآن کے ارشادات سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسی ممبر حسینی سے اس کی رد پیش کی جاتی ہے،
سبحان اللہ،
اسی ممبر حسینی سے اس کی اصلاح کی جاتی ہے. اگر یہ اسٹیج حسینی نہ ہو، یہ عزاداری مظلوم کربلا نہ ہو، کون ہے کہ جو ان باتوں کو سیدھا کرے؟ کس پلیٹ فارم سے ان انحرافات کو سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ یہی امام حسین کا ذکر ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی اصلاح ہوتی رہے گی اور اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی. صلوات پر محمد. اور امام حسین کا ذکر کی بقا کی ذمہ داری خود پر پروردگار نے، قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی. باقی جو گزشتہ انبیاء کی کتابیں تھیں, جو ان انبیاء پر اللہ نے کتابیں نازل کی تھی, ان کی ذمہ داری لی تھی اللہ نے, لہذا ان میں تحریف ہو گئی, ان میں کمی بیشی ہو گئی. لیکن قرآن کے سلسلے میں پروردگار عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے خود قرآن مجید کے اندر کہ ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس قرآن کو بچائیں گے قیامت کے لیے, اس لیے کہ اسلام کو تا قیامت کے لیے فائنل مذہب اور دین قرار دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا, یہ کامل دین ہے, اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو قرآن ہے, قرآن سامنے توجہ چاہوں گا, قرآن سامنے ہے, اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے, اور قرآن ناطق کی حفاظت بھی وہاں کی اللہ کی ذمہ داری. کیوں کہ اگر قرآن ناطق کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا تو قرآن سامت کی صحیح تفسیر کرنے والا نہ ہوگا.
سبحان اللہ.
اور جب قرآن سامت کی صحیح تفسیر نہیں ہوگی تو انسان گمراہ ہو جائیں گے, ان کو صراط مستقیم نہیں ملے گا. لہذا اللہ کی جہاں ذمہ داری ہے کہ قرآن سامت کی حفاظت کرے, وہاں آئمہ معصومین علیہ السلام کے ذکر اور ان کے وجود کی حفاظت کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری.
سبحان اللہ.
یہی وجہ ہے کہ پردے میں امام زمانہ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے تاکہ دین کی حفاظت کرنے والا ہر زمانے میں موجود, تاکہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اس زمانے میں حسین تھا دین کا محافظ, اس زمانے میں امام زمانہ ہے جو حسین کی شکل میں اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. صلوات کا امام. اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین کے ذکر کو, ان کے نام کو مٹانے کی بڑی کوشش کی, کیونکہ میں نے آپ نے خطبہ درس کیا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ نے حفاظت کر دی ہے, قرآن سامت کی بھی حفاظت کر دی ہے, قرآن ناطق کی بھی حفاظت کر دی ہے, کیونکہ ان دونوں سے اللہ کا دین منسلک ہے, اللہ کا دین اسی دو چیزوں کے ذریعے سے قائم ہے. تاریخ میں امام حسین کے نام کو, امام حسین کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی گئی, تاکہ جب قبر نہ رہے گی تو امام حسین کا ذکر نہیں رہے گا, کربلا کا ذکر نہیں رہے گا, اور جہاں پر بھی امام حسین کا ذکر اس طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی کہ ان کے مٹانے سے اسلام کو نقصان ہو جائے, اسلام مٹنے کا خطرہ ہو جائے, وہاں پروردگار عالم نے مداخلت کر کے معجزہ دکھا کر امام حسین کے ذکر اور ان کے علامتوں کی حفاظت فرمائی. دیکھیں مثال دو آپ کے بارگاہ میں, متوکل ایک ملعون خلیفہ گزرا, بڑا ظالم, اس نے دیکھا کہ یہ قبر حسین صاحبان ایمان کے لیے الہام کی حیثیت, اس قبر سے الہام لیتے ہیں, اس قبر سے حکومتوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ ملتا ہے, اس قبر کے ذریعے سے صاحبان ایمان ہمارے لیے خطرہ بنتے ہیں, لہذا اس قبر کو مٹاؤ, اس کے نشان کو مٹاؤ. کیونکہ اس نے امام حسین کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی, کیونکہ اگر امام حسین کی قبر مٹ جاتی تو امام حسین کا ذکر مٹ جاتا, اور امام حسین کا ذکر اگر مٹ جاتا تو اسلام مٹ جاتا. لہذا پروردگار نے اس منزل پر مداخلت کر کے معجزہ دکھا کر امام حسین کی قبر کو محفوظ کیا. جب پانی کو نہر فرات یا نہر القلا کے پانی کو قبر کی طرف چھوڑا گیا تاکہ وہ پانی قبر کو مٹا دے, لیکن پانی نے جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی ہر طرف سے چلا گیا لیکن قبر حسین کے اوپر نہیں چل سکا, اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ تم نے قبر حسین پر نہیں جانا, کیونکہ حسین کی قبر تا قیامت قائم رہنی ہے, تا قیامت اس کی علامت باقی رہے گی, اور اسی سے مسلمان اور صاحبان ایمان لیتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل دشمن نے کارگر نہیں دیکھا تو پھر حل چلانے کی کوشش کی, حل جب چلایا تو بیل بھی آگے نہیں گئے اللہ کے امر سے, اور اس طرح سے امام حسین کی قبر محفوظ رکھی پروردگار نے, اور یہ ذکر آج تک جو محفوظ ہے اسی معجزہ پروردگار کی وجہ سے. صلوات پہ محمد والے. اور یہ عزاداری سے میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں, اسلام کی بقا کی وجہ ہے, اور دشمن جو دشمن اسلام ہیں انہوں نے اچھی طرح سے محسوس کر لیا ہے کہ جب تک یہ عزاداری اپنی صحیح شکل میں رہے گی تب تک اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, جب تک ممبر محفوظ رہیں گے, جب تک عزاداریاں محفوظ رہیں گی تب تک اسلام زندہ ہے, اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ 30-40 سال جو گزرے ہیں اس میں دشمن نے اچھی طرح سے محسوس کر لیا ہے کہ عزاداری بڑی پاورفل چیز ہے, عزاداری کا پلیٹ فارم نہایت ہی مؤثر اور کارگر ہے. واٹیکان کے پوپ نے کہا کہ یہ شیعہ تاریخ میں ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا، ہر خلیفہ نے آ کر ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن پھر بھی یہ زندہ ہیں، دنیا میں پھیل رہے ہیں، دنیا میں اپنا کام یہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے ان کے باقی رہنے کا، ان کے پھلنے پھولنے کا راز کیا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ امام حسین کا ذکر ان کو زندہ رکھا ہوا. کون ہے امام حسین؟ جب تحقیق کی امام حسین کے نام پر، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارا مذہب بھی شیعوں کی طرح مضبوط دنیا میں پھیلتا رہے، تو انہوں نے امام حسین کی نقل کرنا چاہیے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتابیں جمع کی پوری عالم اسلام سے، جتنے بھی امام حسین کے موضوع پر کتابیں ہیں وہاں پر جمع کی. ابھی چند مہینے ایک دو سال پہلے میں نے ایک خبر پڑھی تھی ایران کے ویب سائٹ پہ کہ واٹیکان کا ایک سفیر ایران گیا تھا قم میں، قم کی بہت بڑی لائبریری ہے آیت اللہ نجف کی مرشی کی جس میں لاکھوں کتابیں ہیں، وہاں جب وزٹ کرنے گیا تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہماری لائبریری کے اندر امام حسین کے موضوع پر 300 کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی آپ کے پاس نہیں ہے. امام حسین کے موضوع پر 300 کتابیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس ایک بھی ان میں سے نہیں ہے. اتنی بڑی کلیکشن، اتنا بڑا کام انہوں نے امام حسین کے موضوع پر کیا ہے، اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے زرداری کے اوپر، امام حسین کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اسرائیل میں امام حسین اور زرداری مظلوم کربلا پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہی پی ایچ ڈیوں کے نتیجے میں، اسی ریسرچ کے نتیجے میں ان کو پتا چلا ہے کہ یہ آزاداری بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے مذہب کشیوں کے لیے. اگر یہ خراب ہو جائے، اگر یہ منحرف ہو جائے، اگر یہ مظلوم کربلا کا ذکر اپنے مقصد سے دور ہٹ جائے تو پھر تشیعوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب تک یہ عزاداری محفوظ رہے گی تب تک مذہب تشیع زندہ رہے گا. سلوات کے محمد اور اس کے لیے کام انہوں نے شروع کر دیا. مذہب تشیعوں کے اندر آپ سنا ہوگا 50 سال جو بزرگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، 30-40 سال پہلے شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا تو شیعہ سنی کا اختلاف تھا یا شیعہ وہابی کا اختلاف تھا ہمارے ہندو پاک میں، لیکن آج کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ خود شیعوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، آزاداری کرنے والوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں. اسی ممبر حسینی سے وہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو مقصد حسینی کے خلاف ہیں. انہیں آزاداریوں کو اس انداز سے منایا جا رہا ہے جو خوشنودی آل محمد کا سبب نہیں ہے. یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ عزاداری اگر اس طرح سے ہو تو یہ آل محمد کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے. خلوص چاہیے عمل کے اندر. عزاداریاں پرانے زمانے میں جو ہوتی تھیں وہ خلوص پر مبنی تھی، وہ اخلاص پر مبنی تھی، جس میں تاثیر بھی تھی، جس کے ذریعے تبلیغ بھی ہوتی تھی، مومنین آپس میں اکٹھی ہوتے تھے. عزاداری صاحبان ایمان کو اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اختلاف کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دشمن نے محسوس کر لیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس مذہب کو نابود کیا جا سکتا ہے. لہذا صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی تمام قوت کے ساتھ ان عزاداری کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے، اور ان عزاداری کو اپنی اصلی حیثیت میں محفوظ رکھا جائے. صلوات پر محمد والا. اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب انداز میں ان عزاداریوں کو محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا. دیکھیں جب احادیث ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ائمہ نے کتنی تاکید فرمائی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث میں ہے کہ امام 20 سال تک، امام فرماتے ہیں کہ جناب سجاد علیہ السلام 20 سال تک جب ان کے سامنے کھانا آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر مولا گریا کرتے تھے. مولا بازار میں جاتے تھے تو بازار میں کسائیوں کی دکان میں جا کر مولا جب ان حیوانوں کو دیکھتے تھے، گوشت کو دیکھتے تھے، مولا گریا فرماتے تھے. اس طرح سے امام سید سجاد علیہ السلام نے اور ائمہ علیہ السلام نے عزاداری کو فروغ دینے کے لیے، عزاداری کو پھیلانے کے لیے اس طرح سے انہوں نے اپنی سیرت انجام دی ہے. اور عجیب منظر ہے، جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو ہر حدیث میں گریے کے اوپر زور ہے، توجہ زیادہ جو ہے وہ گریے کے اوپر، مصائب امام حسین کے اوپر جو گریہ ہے اس کی زیادہ توجہ ہے. اور آئین مالک اسی کی طرف توجہ درس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے دوست سے عرض کیا تھا، میں نے کہا اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جب انسان عزاداری کرتا ہے تو ایک عزاداری کرنے کا پہلو یہ ہے کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں، اور دوسرا اس عزاداری کا انجام دینے کا پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم آل محمد پر ہوا، اور ہم ان کو یاد کر کے ان کے ظلم کو یاد کرتے ہیں تاکہ ظالم اور مظلوم لوگوں کے سامنے آ سکے۔ تو عزاداری کے دو پہلو، ایک ثواب کا پہلو ہے اور ایک احتجاج کا پہلو ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ائمہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ سلام پر محمد والے تو ائمہ نے گریہ کے اوپر توجہ فرمائی کہ زیادہ گریہ کرو، کہ جو گریہ کرتا ہے اس کو یہ ثواب، عرض کروں گا چندہ حاری صاحب کے بارگاہ میں، یہ گریہ کرو، اس طرح سے گریہ کرو تو یہ ثواب ملے گا، جو شیر کہتا ہے اس کا یہ ثواب ہے، عرض کروں گا آپ کے بارگاہ میں۔ ائمہ نے گریہ کے اوپر توجہ دی، کیوں؟ جب انسان کسی انسان کے سامنے، توجہ دوں گا، کسی بھی انسان کے سامنے، ضرور نہیں کہ ہمارے ہندو پاک کا رہنے والا ہو، کسی نسل کے ساتھ تعلق ہو یا کسی زبان سے اس کا تعلق ہو، ہم زبان نہیں، کسی بھی انسان کے سامنے جب گریہ کیا جاتا ہے تو گریہ جیسے وہ دیکھتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی مصیبت آئی ہے، اس کا دل غمزدہ ہے، یہ ایسا فعل ہے رونے کا کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ غمزدہ ہے۔ یہ بھی عزاداری کا اہم طریقہ ہے، گریہ کرنا مظلوم کربلا کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ عزاداری کے پہلو کون سے ہیں؟ ماتم کرنا، تازیہ نکالنا، علم نکالنا، زنجیر زنی کرنا، اس طرح سے جو جتنے بھی آپ جانتے ہیں بہتر کہ جتنے بھی افعال ہیں عزاداری کے، ان افعال میں سے گریہ کو جو حیثیت ہے وہ یہ حیثیت حاصل ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی مذہب کے ماننے والے کے مقابلے میں گریہ کریں گے تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ غمزدہ ہے، یہ مصیبت زدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں عزاداری کے، ماتم کرنا، علم نکالنا، تازیہ نکالنا، اگر ہمارے کلچر کے لوگ ہوں دیکھنے والے تو وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور کلچر کا انسان ہو تو وہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسے ہی نا؟ وہ ان چیزوں کو دیکھتے خود بخود نہیں سمجھے گا کہ یہ غمزدہ ہے، آپ سے سوال کرے گا کہ یہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، یہ تابوت آپ نے کیوں کیا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ گریہ کرتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں پوچھتا، وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ لہذا ائمہ نے ایک ایسا عمل عزاداری ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو یونیورسل ہے، جہاں پر بھی یہ گریہ کیا جائے گا میں محسن کے غم میں، دیکھنے والے خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ان کے امام کو، ان کے کسی پیارے کو تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے یہ گریہ کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ائمہ نے بڑی تاکید فرمائی احادیث میں، ایک حدیث میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان یوم عاشورا یوم مصیبتہ و حزنہ و بکائہ جعل اللہ عز و جل یوم القیامت یوم فرحہ و سرورہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشورا کے دن کو مصیبت کا دن قرار دے، اس دن روئے، بکا کرے، آہو بکا کرے امام حسین کے غم میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم، قیامت کے دن اس انسان کے لیے وہ دن خوشی اور سرور کا دن قرار دے جو دنیا کے اندر امام حسین کے غم میں گریہ کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کو خوشی نصیب فرمائے گا، سرور نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں یہ کتنی انکریجمنٹ ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر پیغمبر فرماتے ہیں، یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ، جو حسین کے غم میں گریہ کرتا ہے، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے، جو حسین کے غم میں روتا ہے اس آنکھ کے علاوہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، قیامت میں جب یہ لوگ جائیں گے حضرت دارال مخزومِ کربلا جب قیامت کے دن جائیں گے تو وہ مسکراتے ہوئے جائیں گے، فرشتے آ کر اس کو بشارت دیں گے اور جنت نعیم کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو ایمان نے دیکھیں گریے کو اہمیت دی ہے، پیغمبر نے گریے کو اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر فرماتے رحم اللہ دماتک، جب اس نے گریا کیا امام کے غم میں تو امام نے فرمایا اللہ تمہارے گریے پر رحم فرمائے، اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ہماری خاطر محزون ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اللہ تو بھائی صبح ان میں سے شمار فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اما انک سترا عند موتک آبائی لک، امام فرماتے ہیں کہ تم کیوں کہ امام حسین کے غم میں روتے ہو اور اپنے دل کے اندر حزن اور غم رکھتے ہو اور ہماری وجہ سے خوش ہوتے ہو، تو جب تمہیں موت آئے گی تو میرے آبا و اجداد تمہاری بار تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تمہاری شفاعت۔ یہ انکریجمنٹ گریے کے سلسلے میں امام حسین کے اوپر گریا کرنا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عجیب ہے کہ دیکھیں ماہ رمضان کے سلسلے میں آیا ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں سانس لیتا ہے اس کی سانس لینا تسبیح ہے، تسبیح کا ثواب ملتا ہے، ایک سانس لیتا ہے ایک تسبیح کا ثواب، جیسے کسی نے سبحان اللہ پڑھا، جیسے کسی نے اللہ کو کہا، جیسے کسی نے الحمدللہ پڑھا، روزے کی حالت میں سانس لینا تسبیح ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جو نفس جو روح ہمارے غم میں غمزدہ ہو وہ روح تسبیح کا ثواب رکھتی ہے،
سبحان اللہ،
اس کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَتُن، جو ہماری وجہ سے غمزدہ ہوتا ہے اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے، اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ وقت تمام سرنا جہاد فی سبیل اللہ، جو ہمارے راتوں کو ہمارے اسرار کو چھپاتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یجب ان یکتب ہذا الحدیث بالذہب، یہ حدیث خود امام نے ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، اتنی عظیم حدیث ہے کہ انسان جو امام حسین کے غم میں ہے اس کا سانس لینا تسبیح ہے، اس کا نفس اٹھانا تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہی ذکر امام حسین، جیسے میں نے عرض کیا کہ امام حسین کا ذکر انسان کو ہدایت کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس غم حسین کے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں، یہ مدارس حسینی اور مسجدوں میں یہ فرق ہے کہ مسجد میں فقط صاحب ایمان جا سکتا ہے، مسلمان جا سکتا ہے، لیکن مجلس حسین میں ہر وہ آدمی آ سکتا ہے جس میں انسانیت پائی جاتی ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ،
جس میں انسانیت پائی جائے گی وہ اس مجلس میں آئے گا، کیوں کہ امام حسین انسانیت کی آواز ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ،
اور جو بھی اس مجلس میں آتا ہے امام حسین کی برکت سے ہدایت پاتا ہے، امام حسین کی وجہ سے اس کو نورانیت ملتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، صراط مستقیم اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ اور کیوں کہ امام حسین کے غم میں رونا اتنا اہم ہے کہ انسان کو واقعی ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بارگاہ میں آیت اللہ عظمیٰ بہجت چند وقت پہلے ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مدینے اور آپ کی جگہ کوفے کے رہنے والے اور نجف کے رہنے والے، ان کی پرانے زمانے میں یہ سنت تھی، یہ طریقہ کار تھا، وہ شب جمعہ کو جاتے تھے کربلا پیدل زیارت کرنے کے سلسلے، ابھی بھی قائم ہے، صدام کے بعد یہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک مومن ہمیشہ زیارت کے لیے ایک گاؤں سے گزرتا تھا اور اس گاؤں میں ایک دشمن اہل بیت تھا جو ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا، اذیت دیتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ تم اپنے مولا سے نجف جا کر شکایت کیوں نہیں کرتے کہ فلاں جو آپ کا دشمن ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ستاتا ہے، تم تو کہتے ہو کہ تمہارے مولا مشکل کشا ہیں، کیوں نہیں تم شکایت کرتے؟ وہ جب نجف پہنچتا ہے مولا علی کی بارگاہ میں تو زیارت کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں وہ گستاخانہ الفاظ اس نے پیش نہیں کیے. رات کو سو جاتا ہے عالم خواب میں, مولا امیر المومنین علیہ السلام آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ مومن اس دشمن, ہمارے دشمن اہل بیت نے, ہمارے دشمن نے تمہیں پیغام دیا تھا, تم نے پیغام کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا کہ مولا گستاخی باپ مجھ سے جسارت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے جسارت آمیز الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا. امام نے فرمایا جا کر جب جاؤ تو اس کو یہ پیغام دینا, سمجھ جاؤں گا, جب تم جاؤ تو وہاں اس کو پیغام دینا, پیغام اس کو یہ دینا کہ تمہارا ہمارے اوپر ایک حق ہے جس حق کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دیتے ہم. ایک حق ہے تمہارا ہمارے اوپر, اس حق کی خاطر تمہیں ہم سزا نہیں دیتے, ولا تم سزا کے مستحق. یہ بیدار ہوتے ہیں خواب سے. جب نجف سے واپس جاتے ہیں اپنے شہر کی طرف یا گاؤں کی طرف تو وہاں سے گزر ہوتا ہے اس دشمن اہل بیت نے. اچھا خواب میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا, تو یہ چاہوں گا میں بھول گیا, خواب میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حق ہے, تو سوال کرتا ہے مومن مولا کون سا حق ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو تکلیف نہیں دیتے, ان کو سزا نہیں دیتے؟ امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ فرات کے کنارے بیٹھا تھا, توجہ چاہوں گا, ایک مرتبہ یہ دشمن اہل بیت فرات کے کنارے بیٹھا تھا اور پانی پر جب اس کی نظر پڑی تو پانی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا, خیال یہ آیا کہ کاش کاش عمر ابن سعد اس دریا سے ایک قطرہ امام حسین کے بچے کو دے دیتا تو کیا اس پانی میں کمی آ جاتی. یہ اس نے خیال کیا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا, اس آنسو کی وجہ سے ہمارے اوپر ان کا ایک حق بن گیا ہے, ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے. یہ مومن بیدار ہوتا ہے, جب وہاں پہنچتا ہے دشمن اہل بیت کے پاس تو پوچھتا ہے ہاں میں تمہیں پیغام دیا تھا, تمہارے مولا کے سلسلے میں تم نے پیغام دیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تو پیغام نہیں دیا لیکن مولا نے یہ ارشاد فرمایا, وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ مولا نے فرمایا کہ تم نے اس طرح سے فرات کے کنارے بیٹھ کر یہ خیال کیا تھا, توجہ چاہوں گا, یہ خیال کیا تھا اور اس خیال کی وجہ سے ایک آنسو تمہارے آنکھ سے گرا تھا, اور مولا فرماتے ہیں اس آنسو کی وجہ سے اس کا حق بن گیا ہے ہمارے اوپر, ہم تجھے سزا نہیں دے سکتے. یہ تعجب کرتا ہے اور تعجب کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنے دل میں کہتا ہے اور اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں تو اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میں تو تنہا تھا اس دریا کے فرات کے کنارے پر اور میں نے خیال کیا تھا, تمہارے مولا کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ خیال کیا تھا اور میرا یہ ارادہ تھا اور میں نے ایک قطرہ گرایا تھا؟ یہ جیسے سنا اس نے اسی عمل کی وجہ سے, اسی ایک قطرے کی وجہ سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے, وہ مومن بن جاتا.
سبحان
اللہ. امام حسین کے ذکر اور امام حسین کے غم کے سلسلے میں آنسو بہانے کی برکت کے ایک گمراہ انسان جو دشمن اہل بیت سے گمراہ ہدایت کیا جاتا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ مولا یہ مومنین جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے کے غم میں یہاں پہ شریک ہوئے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سالوں سے آپ کے بیٹے پر گریا کیا ہے, آپ کے غم کو منایا ہے, آپ کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے. مولا ان کا کیا حق ہوگا آپ کے اوپر, میں نہیں جانتا, آپ انصاف کرنے والے ہیں, آپ عادل ہیں مولا. یہ مومنین چاند کی رات مولا کی عزاداری منانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. عزادارو عام طور پر مدینہ سے رخصتی پڑی جاتی ہے, آج کی شب میں امام حسین سب سے زیادہ اپنے نانا کے مدینہ سے محبت رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر امام حسین کے نانا کی بھی قبر تھی, ان کے بھائی حسن کی بھی قبر تھی اور ان کی ماں فاطمہ زہرا کی بھی قبر تھی, لہذا سب سے زیادہ الفت اگر حسین کو تھی تو مدینہ سے تھی, اور حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. لہذا جب ہم نے تاریخ میں پڑھا تو جب امام حسین نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا ہے, امت رہنے نہیں دیتی, لہذا نے اپنے نانا کی قبر پر اور گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے, آپ کی قبر سے کتنی الفت ہے, میں آپ کی قبر کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن مجبور ہوں, آپ کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی, نانا میں آپ کی قبر سے خدا حافظی کرنے آیا ہوں. مولا نے اتنا گریا کیا کہ خواب میں جناب مولا امام حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں اور عالم خواب میں جناب رسالت باب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہاں چلے جاؤ مدینے سے, ان اللہ یراک قتیلا, اللہ تمہیں قتل ہونا دیکھنا چاہتا ہے, اللہ نے تمہیں تمہارے لیے ایک مقام معین فرمایا ہے جو تیرے قتل کے بغیر وہ تمہیں نہیں مل سکتا. لہذا حسین میری قبر کو چھوڑ دو. عزیزار حسین اپنے نانا کی قبر سے خدا حافظی کی, اس کے بعد آتے ہی اپنی ماں کی قبر پر وہ ماں جس نے حسین کو پالا تھا, اپنی ماں کی قبر سے نہیں معلوم کس طرح سے وداع کیا ہوگا. حسین دو لوگ وہاں پر بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ آتی ہے حسین کے سر کو اپنے آغوش میں رکھتے ہیں. اے بیٹا حسین تم کہاں جا رہے ہو میری قبر کو چھوڑ کر؟ اماں بابا نانا کی امت مجھے مجبور کر رہی ہے. جناب سیدہ نے کہا ہوگا بیٹا گھبراؤ نہیں, جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ تو کیاری ماں اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر تیرے ساتھ ہوگی, ہر منزل پر تیرے ساتھ ہوگی. عزادارو امام حسین نے جو ارادہ کر لیا جناب سیدہ کو پتہ چلا. جناب زینب نے جب عقد کیا تھا جب شادی کی تھی عبداللہ سے تو یہ وعدہ لیا تھا, شرط رکھی تھی کہ جب میرا بھائی سفر پر جائے گا تو مجھے اجازت ہوگی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. عزادارو جناب زینب آتی ہے جناب عبداللہ کے پاس اور کہتی ہے کہ عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر مدینہ چھوڑ کے حسین چلا گیا اور میں یہاں پہ رہ گئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی, حسین کے بغیر مجھے آرام نہیں آئے گا, لہذا مجھے اجازت دے دو. جناب عبداللہ نے شرط کے مطابق اجازت دی. لیکن عجیب منزل ہے, جب زینب چلنے لگی تو پیچھے سے جناب عبداللہ نے پکارا اے زینب میں تو بیمار ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, یہ بچے اپنے ساتھ لے جاؤ, اگر وقت آ جائے تو اپنے بھائی پر میری طرف سے فدا کر دینا. تیاری ہو گئی, اہل حرم سوار ہونے لگے, ساری بیویاں سوار ہو رہی ہیں. حسین اپنے جوانہ نے ایک بنی ہاشم کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے. اسی اثنا میں ایک نوجوان آیا اور امام حسین کے کان میں ایک آواز دی اور امام حسین نے وہ بات سن کر فوراً امام حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور مدینے کا اپنے گھر کی طرف چلے گئے. کسی سے جب سوال کیا کہ امام حسین اس طرح سے کیوں اٹھے تو کیا جناب عباس نے جواب دیا کہ ابھی سب سوار ہو گئے, اب آخر میں جناب سیدہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے, اس لیے حسین اپنی بہن کو سوار کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے. عزادارو امام حسین نے جناب زینب کو سوار کرنے کے لیے اپنا زانو رکھا اور زینب اس زانو پر پاؤں رکھ کر محمل میں سوار ہوئی. لیکن عجیب منزل ہے کربلا کی, جب گیارہویں بدن ہویا زینب جب محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے سب کو سوار کر لیا, اب جیسے ہی زینب سوار ہونا چاہتی تھی مدینے کا منظر یاد آ گیا. ارے حسین جب مجھے خود سوار کرتے تھے مقدر کی طرف نکال دی اور کہا بھائی حسین آپ اپنی بہن کو سوار کرو, زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں. ہمارے گناہ محمد ان آنکھوں کو ہمارے لیے ہمارے قبر اور ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ کرا دے. پروردگار حق محمد والے محمد اس عزاداری میں اس گریے میں جتنے مومنین اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں بالخصوص مرحوم حسن سمر صاحب ہمارے ساتھ نہیں, پروردگار اس ثواب میں ان کو بھی شامل کر دے. پروردگار حق محمد والے محمد جہاں جہاں بھی ذکر امام حسین عزاداری کربلا ہو رہی ہے پروردگار تمام مقامات کو تمام مومنین کو تمام سچ اعضا کو محفوظ کرنا, پروردگار دشمنوں کی شرط سے محفوظ کرنا, پروردگار خالصانہ طور پر امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا کرنا, پروردگار حق محمد والے محمد جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت سلامت عطا کرنا, خصوص جو مومنین یہاں پہ حاضر ہیں اگر مریض ہیں ان کے دوست احباب گھر والے رشتے دار مریض ہیں پروردگار بالخصوص جو مومنین منظور نظر ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, جنہوں نے سمجھ دعا کہا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, پروردگار جتنے مومنین بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قبول فرمائے, ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد والے محمد حضرت محمد والے محمد علماء ملا کے سایہ ہمارے سروں میں قائم
رہے،
امام کے طور تعلیم فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار اس گھر میں اپنی رحمت و برکت نازل فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، پروردگار بانیان مجالس جتنے بھی مومنین ہیں اس ایام اعظم میں مجالس بربا کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پروردگار جتنی بھی زحمت کرتے ہیں پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما، امام حسین کی والدہ اور والدہ کو ان سب سے خوشنود فرما، پروردگار حق محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو اپنے بار دام میں مقبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد
اللهم صل على محمد.